صفحہ نمبر 123، نتھ نگر کے اس واقعے نے میری ذات کو افسرانہ وقار کی بھٹی میں تپا کر بیوروکریسی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیا، جو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور زدہ زیدی کے تیل سے چلتی ہے، اور جس میں انفاس اور املاک اور ناموس کا نقصان اساس کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ 4 قتل 1 اغوا، 12 خنجر زانیاں، 8 آتش زدگیوں کا حساب جوڑ کر اعداد و شمار کے گوشواروں میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی توقع تھی کہ جب کمشنر اور کلکٹر اور ڈی آئی جی اور ایس پی کلب میں آئیں گے تو میرے ساتھ آنکھیں چار کرنے سے چھڑوائیں گے اور کترائیں گے، لیکن یہ امید بھی نقش بر آب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے، ٹینس، بلیئرڈ اور رم کھیلتے تھے، کوئی ہے کہ نعرے لگا کر وسکی اور جن کے اورم منگواتے تھے، اور ایک دوسرے کا بے دستور ہی ہا ہا کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز کمشنر نے نتھ نگر کی متنازع سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر، سیٹھ بدری، پرشاد جھنجھڑیا نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپے کا گراں قدر عطیہ دیا، اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کا کام کی تعمیر کا کام بعنوان شائستہ شروع ہو گیا۔ نتھ نگر کے فساد کی فائل تو بہت جلد داخل دفتر ہو کر تاک نسیان کی زینت بن گئی، لیکن میں اپنی مسترد شدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ ڈی آئی جی اور ایس پی تو نسبتاً کم تعلیم یافتہ اور ٹائمی ٹائپ کے روایتی پولیس افسر ہیں، لیکن کمشنر اور کلیکٹر دونوں بڑے شائستہ، مہذب اور باوقار اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کمشنر بڑا سنجیدہ اور تاریخ دان تھا، اور فرصت کے اوقات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شکوین تھا۔ کلیکٹر فلسفے کا طالب علم رہا تھا، اور انسانی اور اخلاقی اقدار پر اس کی گہری نظر تھی۔ کیا سچ مچ انہیں اس بات کا ایمانداری سے یقین تھا کہ نتھ نگر میں ہندو مسلم فساد کا خدشہ محض میرا فرضی وہمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپورٹوں نے واقعی ان کی آنکھوں پر ایسی مضبوط پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں اس فساد کا کوئی شبہ تک بالکل نظر نہیں آتا تھا؟ کیا ایسی کچھ دوسری مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے؟ کچھ عرصہ تو یہ سوالات کاٹنے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے، لیکن جیسے جیسے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔ انگریز افسر اپنی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متمن اور مصنف مزاج اور با اخلاق کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ایک اور فقط ایک نسب العین ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر حالت میں اس طرح سے ہر سطح پر برٹش راج کا استحکام اور بالا دستی برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور محبت میں ہر چیز جائے گا، اسی طرح اس مقصد کی برآوری میں بھی ان کو سب کچھ حلال تھا۔ ذاتی تہذیب و تمدن، انصاف پسندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نسب العین کے رف حائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نتھ نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت برصغیر میں برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھیں، مشرق میں جہاں نصرت کے ڈھنکے بجتا برما تک پہنچا تھا، ہندوستان میں بھی کانگریس کے تیور پوری طرح بدلے ہوئے حالات میں باغول پور کے انگریز افسروں کو اپنے راج کی مسہلت اسی میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر ہندوؤں کی خوش نوزی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمار اندر نارائن سنگھ کے خلاف سننے پر تیار تھے، کیونکہ وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا سربراہ آور لیڈر تھا، اور نہ ہی وہ ستیہ نارائن پانڈے پر کسی شبہ کی گنجائش دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لاتعداد ہندو گنڈوں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ اگرچہ رائے بہادر، بدری، جھنجھیا اور دوسرے سیٹ اپنے اپنے گھروں میں بڑی عقیدت سے گاندھی کی مورتیاں سجا کر رکھتے تھے اور پوجا بھی کرتے تھے، لیکن وہ اعلان سرکار والا مدار کی حلقہ بگوشی کا دم بھرتے اور وار فنڈ میں بڑی تیزی زیادہ چندہ بھی دیتے تھے۔ اس لیے وہ فی الوقت انگریز افسروں کی آنکھ کا تارا اور مقامی انتظامیہ کے راج دلارا، اکثریت کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان و مال اور عزت و نموس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک راز تھی، جس میں ایک گرنتھ نگر چھوڑ کر 20 نتھ نگر بھی بڑی آسانی سے سما سکتے تھے۔ لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریز کی حکمت عملی نے بھی گرگٹ کی طرح تبدیل کر لی ہے۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردہ میں اپنا وہ ریزولیشن پاس کیا جسے میں ہندوستان چھوڑوں کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا کہ برطانوی ہندوستان کا اقتدار فوراً ہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے، ورنہ اقتدار زبردستی چھین کر گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عزم تشدد بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کانگریسی لیڈر ڈو اور ڈائی یعنی کریں کریں گے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا رستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔ 7 اگست 1942 کو ممبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں واردہ انڈیا ریزولیوشن کی تصدیق ہونا تھی۔ اس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائشی کمرے کی طرف برآمدے میں میرے کلیکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مسٹر پریڈو بڑی ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی۔ اکر گرس نگر کے سامنے کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کس قدر سردموری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے آج رات ان کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر تھا جس میں میرا شریک ہونا لازم تھا، اس لیے وہ مجھے خود لینے آئی ہیں۔ میں رات کے 8 بجے کلیکٹر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر 2 اور انگریز افسر بھی موجود تھے، ایک ایس پی، دوسرا ایک فوجی میجر جو کہ کسی خاص ڈیوٹی پر باغل پور آیا ہوا تھا۔ کلیکٹر نے شروع میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ یہ ڈنر دراصل ایک ٹاپ سیکرٹ اسپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے جس کے ہم چاروں افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبئی کے اجلاس نے ہندوستان چھوڑو ریزولیوشن کی تصدیق کر دی تو کانگریس کو غیر قانونی سماعت قرار دے کر تمام بڑے بڑے لیڈروں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر زیر زمین پوش ہو جائیں گے اور عوام کو تقریبی کاروائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ اسپیشل کمیٹی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ مسٹر پریڈو نے مجھے مخاطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مسٹر ٹی پی سنگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مسٹر ٹی پی سنگھ بھی آئی سی ایس کے افسر تھے اور وہ مجھ سے 5 برس سینئر تھے۔ کچھ عرصہ قبل وہ انگریز افسروں کی ناک کا باغ تھے، نتھ نگر کا چارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہیں سپرد کیا گیا تھا، لیکن اب بدلتے ہوئے ماحول میں صورتحال برعکس ہو گئی تھی۔ 8 اگست کو ممبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے کوائٹ انڈیا قرارداد کی توثیق کر دی تھی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا عبد الکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کی۔ 9 اگست کی صبح کانگریس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بہت سے سربراہ دے لیڈر ہر جگہ گرفتار ہوئے، باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت انگیزی کا دورہ شروع ہو گیا۔ باغل پور کا ضلع اس طوفان کے لیبروں میں بڑی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بکھرے ہوئے اکا دکا انگریز خاندانوں کو جمع کر کے باغال پور کلب میں یکجا کیا۔ پھر ایک اسٹیمر جہاز خالی کروا کر دریا کے عین منجدھار میں گورا فوج کی نگرانی میں لنگر انداز کر دیا تاکہ اگر مقامی حالات بالکل بے قابو ہو جائیں تو انگریز افسروں اور دوسرے انگریز خاندانوں کو اس میں بٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کانگریسی ہجوم جگہ جگہ ایسی قیامت برپا کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے باغل پور کا شہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع باقی صوبہ سے کٹ کر الگ تھلگ رہ گیا تھا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کیم یاب ہو گیا اور کلب میں محصور انگریز خاندان صبح و شام دال چاول پر گزارا کرنے لگے۔ 15 روز بعد پٹنہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے آ کر کلب کی گراؤنڈ سے سبزیاں اور گوشت کے کچھ تھیلے پھینکے تو بہت سے بوڑھے انگریز مرد اور عورتیں وفور جذبات سے سیکھ سیکھ کر رونے لگیں۔ اس تحریک کے دوران باغل پور کے ضلع میں تشدد اور تقریب کاری کے جو واقعات رونما ہوئے ان کی نوعیت کچھ اس طرح تھی۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو جان سے مار کر یونین جیک میں لپیٹ کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔ 2 چوکیداروں نے ملازموں سے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو ایک کی ناک اور دوسرے کے کان کاٹ دیے گئے۔ جگہ جگہ ریل کی پٹری کو اکھاڑنا اور ریل کے پلوں کو مسمار کرنا، وہاں سرخ جھنڈیاں لگانا تاکہ ریل حادثوں سے دو چار نہ ہو، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کاٹنا، ریلوے اسٹیشنوں، تھانوں، ڈاک خانوں، سرکاری دفتروں، کچہریوں، مال خانوں، خزانوں پر حملے کرنا، لوٹنا، آتش کرنا، عدالتوں میں گھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنا اور مقدمات کی مثلوں کو درہم برہم کرنا، ضائع کرنا، ریل گاڑیوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا اور جگہ جگہ اور بار پر گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو کھینچنا، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، مالیہ، ابیانہ اور دوسرا ہر قسم کا ٹیکس حکومت کو دینے سے انکار کرنا، ہڑتالیں کرنا اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والی دکانوں اور بدیشی مال کی دکانوں اور گوداموں کو لوٹنا اور جلانا، کالجوں اور اسکولوں کو زبردستی بند کروانا، سرکاری ملازموں کا حقہ پانی بند کرنا۔ برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پر اپنا قومی نظام حکومت قائم کرنا اور چلانا، کاغذ کے نوٹوں کو رد کر کے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرا کرنا کہ انگریزی کرنسی کا نظام معطل اور ناکام ہو جائے۔ باغل پور کے ضلع میں جو تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے، لیکن رفتہ رفتہ تحریک کا زور کم پڑ کر حکومت کا پلہ بھاری رہا۔ اس ایجیٹیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبے میں जितने मारे भी गए उनका सही शुमार करना नामुमकिन है। जो गांव इस तरीक में पेश थे इन पर सजा के तौर पर इज्तमाही कलेक्टिव फाइन भी लगाया गया। ज़िला सूबा बहार के 8 ज़िला के 170 देहात से 9,78,000 रुपये का इज्तमाही जुर्माने के तौर पर वसूल की गई। इसमें भागलपुर ज़िला के 24 गाँव का एक हिस्सा 1,00,000 रुपया था। सफ़ा नंबर 127 SDO भागलपुर के बाद मुझे ज़िला गया में औरंगाबाद के सब डिवीज़न का चार्ज मिला। गया के शहर में दो चीज़ें काबिले दीद थी, एक तो बुद्धों का कदीमी मौबद था जहां एक दरख्त के नीचे तपस्या करके महामाता बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। दूसरा अजूबा रोज़गार ज़िला के कलेक्टर मिस्टर वॉल्स थे। ये एक आधे काले आधे गोरे नीम तितर नीम बटेर किस्म के इंडियंस एंग्लो इंडियंस थे जिनका अपना मशगला शराब पीना था और उनकी भद्दी सी फरबा अंदाम मुंह फट मेम साहब का फर्ज मनसबी रिश्वत वसूल करना था। इस काले खैर में इनकी दो जवान बेटियां भी अपनी मां का बढ़ चढ़ कर हाथ बढ़ाया करती थी। औरंगाबाद पहुँच कर पहली सुबह मैं अभी सोया ही पड़ा था कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने घबरा कर आँख खोली तो देखा बड़ी बड़ी सफ़ेद मूछों और सफ़ेद भूहों वाला एक काला भजन आदमी मेरे सीने पर झुका हुआ है और मेरा सर उठाकर उसने नीचे एक मोटी सी गद्दी ठोंस रहा है। मालूम हुआ कि ये औरंगाबाद का सबसे ज़्यादा फैशन एबल हिजाम है जो मुंह अंधेरे बिस्तर में लेटे लेटे SDO साहब की शेव करने आया करता है। मैं कुछ हीले बहाने करके इसे टालने लगा तो मेरा हेड अर्दली शब्बूनाथ तिवारी जो कहीं आसपास ही मंडला रहा था खट से मंडला और मेरी ढार मंडलाने लगा। हजूर फिक्र ना करें, इस जगह का ऐसा ही दस्तूर है। पोपट राम हजाम ने शेव करते करते मुझे इतला दी कि वो खालस गवर्नमेंटी बालबर है और 20 साल से साहब लोगों को मूंढने में महारत रखता है। इसने मुझे मिस्टर आइफ मिस्टर मार्टन मिस्टर जॉयस मिस्टर फिशर वगैरह के दिए हुए सर्टिफिकेट दिखाए और साथ ही साथ मुझे औरंगाबाद के मुनसफ सब जब सब रजिस्ट्रार सब डिप्टी कलेक्टर DSP कोर्ट इंस्पेक्टर सिटी मजिस्ट्रेट सब असिस्टेंट सर्जन असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर्स और गर्ल्स मिडिल स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के जुमला खसाइल व तवायर के मतलब भी बड़ी तफसीली मालूमात मुहम पहुँचाई। पहले रोज़ सारा दिन शब्बूनाथ तिवारी मुझे गर्दन से पकड़े कदम कदम पर नए SOD के SDO के लिए मुकामी दस्तूरों के लिए चौकट्ठे में बड़ी तनदही से फिट करता गया। चंद जौम बाद ही इसी दस्तूर की तमील में कलेक्टर से मुलाकात करने गया। शहर के लिए रवाना होने लगा तो देखा मेरी जीप में अंडों से भरा हुआ एक बड़ा सा छाबा और कहक करके मुर्गियों का एक टोकरा पहले से मौजूद है। मेरे इस तस्वार पर शब्बूनाथ तिवारी ने बताया कि ये भी इसी जगह का दस्तूर है। जब कभी SDO साहब बहादुर कलेक्टर साहब बहादुर से मुलाकात को जाते हैं तो राठ रांड और 20 ठोर मुर्गी लाजमी अपने संग ले जाते हैं। कलेक्टर मेम साहब बहादुर को औरंगाबाद का मुर्गी अंडा बहुत पसंद है। ये अंडे और मुर्गियाँ कहाँ से ही मैंने दरियाफ्त किया। हजूर सब डिप्टी कलेक्टर बाबू ने थानों की बारियाँ लगाई हुई हैं। आज थाना ओबरा की बारी थी। शंभूनाथ तिवारी ने वजाहत की। मैंने सब डिप्टी कलेक्टर को अपने साथ जीप में बिठा लिया और अंडों और मुर्गियों की खपत लेकर थाना ओबरा औरंगाबाद से 15-20 मील के फासले पर वाक़ था। उस वक्त थानेदार साहब मालिश करवाकर लंगोट बांध कर दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और दो हवालाती कुएं से बाल्टियाँ भर भर कर उनके सर पर ठंडे पानी की धारे में मसरूफ थे। एक सिपाही इनके लिए गर्म दूध कर रहा था। चंद जाती जो अपनी शिकायतों की रिपोर्ट करवाने आए हुए थे एक तरफ धूल में बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। मुर्गियाँ और अंडे वापस करने में हमें कोई खास मुश्किल पेश न आई। थानेदार ने यह रसद एक बनिए से हासिल की थी जिसके पास मिट्टी के तेल का डिब्बू था। हमने इस बनियों को थाने तलब किया तो इसको शायद कुछ अंडे गंदे निकले हों या मुर्गियाँ फातर फात तौर पर फरबा ना थी इसलिए हाफस मुकदम के तौर पर साथ साथ गर्म गर्म दूध की एक और गड़वी और ताज़ा मिठाइयों का एक थाल भी लेता आया था। हर दूसरे तीसरे साहब बहादुर के लिए अंडे और मुर्गियाँ फ्राहम करने के अलावा ओबर आने वाले सरकारी अफसरान की खातर का फ्रीजा भी थाने की तरफ से इसी बनिए के सुपुर्द था। इस खिदमत गुजारी के बाद इसे अपने डिब्बू तेल ब्लैक करने की खुली छुट्टी थी। वो तेल में मिलावट भी जी भरकर करता था दाम भी मैं मन मानने वसूल करता जखीरा दोजी के कारोबार में भी यद तूला रखता था। थाने में उसके खिलाफ हर वक्त चंद रिपोर्टें जेरे थी। جینی تھانے دار ننگی تلوار کی طرح وہ وقتاً فوقتاً اس کے سر پر لٹکاتا رہتا تھا تاکہ بنیے کا جذبہ خدمت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔ تھانے کے ریکارڈ سے میں نے بنیے کے خلاف 3-0 زیر تفشیش شکایتوں کو برآمد کی اور سب ڈپٹیز کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔ وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں کچھ دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلکٹر سے کوئی بات پوچھنے وہاں گیا تو وہ دونوں پاؤں میز پر پسارے بنیے خوشکپیوں میں مصروف تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی بڑی صفائی سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ مرغی، انڈا، دودھ، دہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ میں ہر فن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افادہ علاقے کے دورے پر گیا۔ یہ مقام مکھیوں اور مچھروں کے لیے مشہور تھا، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھر دانیاں ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں لیکن مچھر دانیاں لگانے کے لیے کسی قسم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجبوراً مچھردانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانے دار اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا لی۔ لیٹتے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے زبردست یورش کر دی۔ وہ قطار در قطار پیں پیں کرتے ہوئے آتے اور اس قدر بے رحمی سے کاٹتے جیسے کوئی دہکتے ہوئے انگارے چمٹے سے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہوں۔ مچھروں کے حملے سے میرا تو برا حال ہو رہا تھا لیکن اکبر برآمدے سے برابر تھانے دار کے پرسون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دبے پاؤں اٹھ کر اس کی طرف جھانکا تو دیکھا تو تھانے دار صاحب کی چارپائی پر ان کی مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی تھی اور چار مقامی چوکی دار اسے چاروں کونوں سے تھامے بالکل بے حس و حرکت پتھر کے ستون کی طرح استادہ ہیں۔ فرض شناسی اور خوش تدبیری کے باب میں رفیع گنج کا تھانے دار بھی اپنی مثال آپ تھا۔ رفیع گنج بڑا قصبہ تھا اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ ان دنوں صبح بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق عماد پوری کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ ان کی ربائیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ اب جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفق رفیق گنج ہی میں رہتے ہیں تو دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک روز رفیق گنج کا تھانے دار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگلے روز اس کے تھانے کا معائنہ کرنے آ رہا ہوں۔ شامت عمال سے میں نے اتنا اور بھی کہہ دیا کہ رفیق گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری رہتے ہیں، میرے پہنچنے تک وہ ان کا اتہ پتہ معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا، بلی کے بھاگوں چھنکا ٹوٹا۔ راتوں رات پولیس کے سپاہیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لا کر تھانے دار صاحب کے روبرو پیش کر دیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں بلکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو تھانے دار نے بڑی تفصیل سے ان کی والدیت، جائے سکونت، ذریعہ معاش، سیاسی رجحانات اور دیگر خواہش کا اندراج کر کے ایک فائل کھولی اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا پابند کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب تھانے کی انسپیکشن سے فارغ کر میں نے تھانے دار سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں۔ حاضر حضور، تھانے دار صاحب نے ایجیٹینشن ہو کر جواب دیا اور ایک سنتری کو زور سے پکارا کہ سیخ ترت حاضر کرو۔ آنن فانن ایک طرف سے دو تین سپاہی کے نخے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفید ریش البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چار خانے کا تہمد اور لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا، سر پر ململ کی دوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ میں صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر ہی وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے اٹھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ صاحب کو سکل سماعت کا آردہ تھا اس لیے میرا سلام ہی نہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، ایس ڈی او صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ سب فوراً حکم ملے اور بڑے طریقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر دونوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شیخ صاحب کو جیپ میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا سنایا اور ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ اور فرمایا، گنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خدا ایس ڈی او کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس حادثے کے بعد میں جب کبھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی کہ ایک بار میں ان کے یہاں پہنچا تو وہاں ایک ہندو کو کبھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا، ہندو کموی ترنم کے ساتھ اپنی چند کویتائیں پڑھیں۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوا اور بولے، اچھا اب آپ کچھ بکیں، کبھی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا، آپ مانے ان اطراف کے ہندو محاورے میں بکنا فرمانے کے مترادف ہے، بڑے بڑے جلسوں میں سب مقرر کو اسی اعلان کے ساتھ اسٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے ماں بکتا اسٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔ شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا کہ شام کے وقت اگر کوئی میزبان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جائیں تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں، کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثر ناشتہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں، 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو، اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ بھیجو تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری سہولت کے مطابق متعین کر دیا جائے۔ سہسرام کی سب ڈویژن آرا کے ضلع میں واقع تھی، اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے، چند خاندانوں کے پاس بڑی بڑی نادر کتابوں، قلمی نسخوں اور قدیمی محفوظات مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سید احمد شہید بریلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تویز بھی تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا، اس تویز کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا اسے کوئی غرض نہ پہنچتی تھی۔ اسی زمانے کا ایک اور تویز کھول کر گلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا، اس میں درج تھا، اللہ جی مہاراج ظفر کے سرتاج مووا فرنگی تاراج، سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی، اس عظیم شہرہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنکھلا مقبرے میں اسودہ تھا، مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و ریز پختہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں پر سر شام اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا تھا، ایک کنارے پر ہندو راجپوتوں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں، دوسری جانب پٹھان مسلمان پھنس کڑ مار کر حکا گڑگڑاتے تھے، ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے کنگھی پٹی سے اپنے رستہ کانوں میں پھول سجائے ناز نخرے دکھاتے، کولے مٹکاتے، پان چباتے، تالاب کے درمیان والی سڑکوں سیڑھیوں پر اٹکھیلیاں کرتے منڈلایا کرتے تھے۔ شیر شاہ شوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ سب تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضہ میں تھی، شاہ صاحب ایس ڈی او کے ہیڈ اردلی تھے جو ایس ڈی او بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشے کے طور پر اپنے نام تحویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے، چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے ذمہ داروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وارڈ سے سہسرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر میں بھی بڑی باقاعدگی سے نامزد ہو رہے تھے، ایس ڈی او کے دفتر میں ایک کانفیڈینشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر ایس ڈی او کی یہ پرزور سفارش درج تھی تھی جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈ اردلی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہی خان صاحب کی خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے، درمیانہ قد چھجے دار کھچڑی داری کلب سے تازہ دم ترے والی ٹوپی چست اچکن، اس کے نیچے وضع دار توند تنگ پنچوں کی سفید شلوار، کمر کے گرد اپنے عہدے کی پٹی، کندھے پر شالی رومال، آنکھوں میں جلالی قسم کی سرخی، چہرے پر خشونت گزیدہ سی متانت، سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے یہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہزاری دو ہزاری درجے کا سردار ابھی کسی مغلیہ دربار سے عطاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی بھول کر بھی گزر نہ گیا ہو تھا، گفتگو میں بھی اس کا انداز درباری، الفاظ سکیر اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا، اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا تھا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تھا تو الطاف حسین شاہ انہیں یہ کہہ کر رخصت کر دیتا تھا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں، کچہری کا وقت قریب آتا تھا تو وہ بڑی رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا تھا، حضور نزول کی سماعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، الطاف حسین شاہ نے آہستہ سے کہا، حضور والا کو امور سلطنت جب کچھ فراغت جابی ہو تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا عزم چاہتا ہے۔ میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ حضور حاضر ہیں، انتظار کروانا مناسب نہیں، میں نے کہا، انہیں ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، ہیڈ اردلی کی پٹی اتاری، کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا، کندھ شالی رومال ڈالا اور واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا، حضور بندہ بلدی اسہ سلام کا میونسپل کمشنر حاضر ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ میں لایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹہ تک ہمارے درمیان سہ سرام میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیال ہوا۔ اس انٹرویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ ادا کیا، مل ملا کر رخصت ہوا اور ہیڈ اردلی کی پٹی باندھ کر پھر اپنی ڈیوٹی پر استعدہ ہو گیا۔ سید الطاف حسین شاہ صاحب کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زرین بھی تھے، صاحب سب ڈپٹی کلکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی تربس کے بعد عین عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر ان کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی، اگر دل میں کبھی کوئی ایسی حرص پیدا بھی ہوئی تو دماغ نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ گپیوں، لافزانیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہ ملتا تھا، لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران ان کے دل و دماغ پر ایک آرزو ایسی شدت سے چھا گئی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کب کبھی تاری ہوتی ہے۔ ان کی تمنا تھی کہ پینشن پر رخصت ہونے سے پہلے پہلے کسی طرح ان کو خان صاحب کا خطاب مل جائے۔ جناب عالی، عبد الکریم خان صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ خاک صاحب نے ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے حلق عالیہ کا، حکومت عالیہ کا حق نمک ادا کیا ہے، اگر اب بے خطاب کے لنڈراہی گاؤں واپس چلا گیا تو انگشت نمائی ہوگی کہ لونڈا حدورا میں بال سفید کر کے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی، اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے اس کا خاک سار لب پہ لانے سے شرماتا ہے۔ ان دنوں سر فرانسس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گورنر مقرر ہو کر نئے نئے آئے تھے، انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے رہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہسرام سے کچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا جس کی تسخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ رہتاس کے درمیان جنگی معارکے کے عجیب و غریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ انگریز افسروں میں یہاں کی شاہکار گاہیں بڑی مقبول تھیں اور صوبے کا گورنر ہر دوسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کیمپ لگایا کرتا تھا۔ عبد الکریم خان کے کان میں سر فرانسس موڈی کے پروگرام کی بھنگ پڑی تو وہ میرے سر ہو گئے کہ اس بار گورنر کے کیمپ کا پورا انتظام ان کے سپرد کیا جائے۔ سب ڈویژنس کے باقی سب افسروں نے ان کے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی اور دل کھول کر مذاق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری مجھے خان صاحب کی نااہلی، سستی، کاہلی، کام چوری اور تان آسانی کی جملہ تفصیلات سے اثر نواگاہ کیا اور گورنر کیمپ میں کسی بعد انتظامی کے خطرناک واقف سے بھی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کیمپ کا انچارج عبد الکریم خان صاحب کے ہی حوالے اس شرط پر کر دیا کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور ذمہ داروں سے کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے بلکہ گورنر کے ملٹری سیکٹری کو صحیح بیل دے کر پورا پورا حساب بے باک کیا جائے گا، ورنہ اب تک رسمیں یہی بندی ہوئی تھی کہ صوبائی گورنر یا دوسرے بڑے افسر روہتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے تھے، شکار کھیلتے تھے اور کچھ گفتگینی اور کچھ نہ گفتگینی داد عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر ان کے آرام و آرائش کا ہر ممکن خیال رکھنے پر ممور ہو جاتا تھا۔ کیمپ کے اختتام پر وہ ایک علامتی سا بل پیش کر کے قدرے قلیل سی رقم وصول کرتا تھا اور مہمان خانے کے رجسٹر میں آل بل پیڈز کا باضابطہ اندراج ہو جاتا تھا۔ اصلی اخراجات پورا کرنے کے لیے میزبان افسر علاقے کے ذمہ داروں، رئیسوں اور راشن ڈپو ہولڈروں سے من ماننے چندے وصول کرتا تھا، چندوں کا کچھ حصہ بلوں کی ادائیگی پر صرف ہو جاتا تھا، باقی ساری پونجی بڑی آسانی سے متعلقہ افسر کی جیب گرم کرتی تھی۔ میری شرط سن کر عبد الکریم صاحب سوچ میں پڑ گئے اور نہایت سنجیدگی اور ہمدردی سے بولے، جناب علی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اسٹاف کو سالہ سال سے مفت خوری کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اس نئے بندوبست پر وہ ضرور بتکیں گے اور لاٹ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجھائی سے باز نہ آئیں گے۔ جناب علی خاکسار فکر مند ہے کہ آپ کی نیک نامی پر اس وجہ سے خام خواہ کوئی دھبا نہ آئے، میں نے ان کی دھار بندائی کے بل تو لاٹ صاحب ہی ادا کریں گے، اس وجہ سے کسی پر کوئی آنچ نہ آئے گی، البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کوتاہی یا خرابی واقعہ ہوئی تو کچھ عجب نہیں کہ انہیں پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ عبد الکریم صاحب نے ایک جھرجھری لی اور پھر لنگر لنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظامات میں جٹ گئے۔ اب اللہ دے اور بندہ لے، اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی سرحیتوں کو بچا کر رکھتے آئے تھے وہ انہیں اس حرکت میں لے آئے کہ جیسے مداری خالی پٹاری سے بے ترپے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں، خاکروبوں، کلیوں، مالیوں اور بہشتوں کے لیے نیلے رنگ کی نئی ورزی سلوائی۔ وہ زمانہ انگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا دور تھا، وہ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے چرچل نے وی فار وکٹری کا نشان عام کر رکھا تھا۔ چرچل کی پیروی میں عبد الکریم نے بھی مہمانوں کے لیے یہی دل کا خوشکن نشان وسیع پیمانے پر اپنایا۔ نیلی وردیوں کے آگے پیچھے اور کندھوں پر وی کے سفید نشان بڑی خوش اسلوبی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹوپیوں پر بھی دائیں بائیں یہی نشان تھے۔ رتاس کی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہنوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کے آگے سر تا پا وی کے نشان والے نئے کپڑوں والے ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکڑوں رنگین بلب وی کی صورت میں آویزاں تھے، اور ہر صبح مہمانوں کے کھمبوں میں تازہ پھولوں کے جو گلدستے سجائے جاتے تھے وہ بھی وی کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ صبح و شام، دن دوپہر، جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی ہر طرف وکٹری کا دل فریب نشان ہی غنچہ امید کی طرف کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طرح معزز مہمانوں کی ذہنی آسودگی کا خاطر خواہ بندوبست کرنے کے بعد عبد الکریم نے ان کے لیے لذت کام و دہان کی طرف موڑی۔ اس میدان میں بھی انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے جوہر دکھائے کہ گورنر سے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بیٹلر اور بہرے تک بے اختیار اشش کر اٹھے گا۔ ایک ٹرین علی صبح سہسرام سے گزرتی تھی اور دوسری شام کے وقت آتی تھی۔ ہر ٹرین سے عبد الکریم خان نے ہر کارا کلکتہ سے تازہ بتارا سامان لے کر صبح و شام بڑی پابندی سے روہتاس فورٹ پہنچ جاتا تھا۔ آرمی اینڈ نیو سے کپر ہیرنگ سموکڈ کا سامن، تازہ بیکٹی پامفرے اور ہلسا مچھلی، وائٹ اینڈ لیڈ لاسے تازہ مکھن، پنیر اور فریج کیک اور پیسٹری، گریٹ ایسٹرن کے کولڈ چکن اور سٹیک، ٹولی گنج مارکیٹ کی تازہ سبزیاں اور پھل، شیمپین ٹھنڈی کرنے کے لیے برف کی سیلیں، اس قسم کی ساری نعمتیں روہتاس فورٹ کے دور افادہ کیمپ میں روز اسی پابندی سے فراہم ہوتی تھیں کہ پٹنہ کے گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید ہی کوئی نصیب ہوتی ہوں۔ شام میں کیمپ کے کھلے میدان میں لکڑی کے بہت بڑے بڑے کندھوں کا ڈھیر لگا کر عظیم و شان الاؤ سلگا دیا جاتا تھا۔ ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شیمپین کے جام اٹھائے باہر آ جاتے تھے اور کچھ دیر تک الاؤ کے ارد گرد چہل قدمی کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے عبد الکریم خان صاحب کیمپ کے ایک کنارے راکٹ ہوا میں چھوڑتے تھے جو انہوں نے پٹنہ کے ایک باکمال آتش باز سے بنوا رکھے تھے۔ راکٹ زوم چھوٹتے تھے اور کافی بلندی پر جا کر ٹھا کر کے پھٹ جاتے تھے۔ راکٹ پھٹتے ہی ان کی رنگ برنگی پھلجھڑیوں کی پھلوار برسنے لگتی تھی جو بڑی نفاست سے وی کی شکل بناتی تھی، رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پرور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر، ڈانس اور شیمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمنا کی طرح شاد و فرحان اپنے اپنے خیموں کی راہ لیتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کی محاذ جنگ پر شکست ہو رہی تھی، لیکن عبد الکریم خان صاحب کے فیض سے ہمارے عزیز مہمانوں کو رہتاس کے خوش نما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔ کرسمس کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری بار اٹھ کر ڈانس والے خیمے میں چلے گئے، لیکن گورنر اور مس میکوین میرے ساتھ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے رہے۔ مس میکین چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربی مائل، کافی خوبصورت اور ہنسم خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانس موڈی کی مسٹریس تھیں، لیکن حفظ مرتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گورنر کی بھتیجی ہی کہا جاتا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گورنر کے دل اور دفتر دونوں پر بھی اس کی یکساں حکمرانی تھی۔ جب ہم ٹیبل پر اکیلے رہے گا تو مس میکوان نے مجھے خود مخاطب کر کے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی فیری لینڈ میں آ نکلی ہوں۔ سر فرانسس موڈی بھی مسکرائے اور بولے، اپنی سروس کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گورنروں کے کیمپ بکتائے ہیں، لیکن ایسا شاندار بندوبست تو ہمیں کبھی نہ سوجا۔ اچھے گورنروں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی احتیاطاً اس کے چند نقائص بھی گنوا دیتے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کیمپ کے بھی کچھ نقائص پکڑوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنا کہہ کر سر فرانسس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور شرارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھا گورنر نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے ایس ڈی او ہو۔ میں نے انتہائی خلوص اور سچائی سے گورنر اور مس میکون کو یقین دلایا کہ کیمپ کے بندوبست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبد الکریم خان کے حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ عبد الکریم خان کا نام سنتے ہی مس میکون اپنی کرسی سے اچھل پڑی، سویٹ سویٹ مسٹر خان تو کیمپ کی سب خواتین کا ڈارلنگ ہے۔ مس میکون کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبد الکریم خان کیمپ کی جملہ خواتین کی آنکھ کا تارہ بھی بنے ہوئے ہیں، جن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے ہیں تو وہ خواتین کی دل بستی کا سامان کریم صاحب بذات خود فراہم کرتے تھے۔ کبھی رچھ والا بلایا جاتا تھا، کبھی بندر والا آتا تھا، کبھی سپیرے والا دکھائی دیتے ہیں، کبھی بازیگروں کا تماشا ہوتا ہے، کبھی بھانڈ اپنا رنگ جماتے ہیں۔ اس علاوہ کریم صاحب مثنوی کی طرز پر انگریزی نظم میں ہر میم صاحب کا تصویلی سراپا بھی تصنیف کر رکھا تھا، جیسے وہ ترنم کے ساتھ پڑھ کر عورتوں کی منڈالی میں بیٹھ کر سنایا کرتے تھے۔ شروع شروع میں تو یہ سب نے یہی سمجھا کہ یہ بھی ایک پرمسکرا اور بھانڈ کا سوانگ ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس ڈرامے کے تفنن امیز اور خندہ انگیز پہلوؤں پر عبد الکریم کی مقصد کی متانت فطانت اور بے رحم جفا کشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا کہ ان کی زلفوں، پیشانیوں، بنموں، آنکھوں، گالوں، ہونٹوں، دانتوں، تھوڑیوں، گردنوں، سینوں، بازوؤں، ناخنوں، کمروں، کوہلوں، پنڈلیوں اور ایڑیوں کو فصاحت اور بلاغت کے مبالغوں میں بھگو بھگو کر عجیب و غریب استعاروں اور تلمیوں کے سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ پائیو اوریا کے مارے ہوئے مسوڑوں اور چھائیوں والی میموں نے جب سنا کہ ان کے منہ میں موتی کی لڑیاں، رخ زیبا پر تازہ گلاب اور چمبیلی کھلی ہوئی ہیں، اختیار عبد الکریم خان کی شائستگی، وفاداری، مستعدی، انتظامی کارکردگی کا کلمہ پڑھنے لگیں۔ ہر میم نے سراپا کی نقل بھی بڑے شوق سے بنوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ مس میکمین کے منہ سے یہ تصاویر سن کر گورنر صاحب مسکرائے اور بولے، تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں ایسا جہاں دیدہ کارگزار اور تجربے کار افسر میسر ہے۔ جی ہاں، میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی، لیکن عبد الکریم خان کی حسن کارکردگی مشین ایک بڑے پاورفل ڈائنمو سے چل رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنی ذات کے لیے صاحب کے خطاب کا اہل ثابت کرتے جائیں۔ اگر وہ اس خطاب کا مستحق نہیں ہے تو میں نہیں جانتی اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے، مس میکمین جذبے سے کہا۔ کیا تم نے نئے سال کی آنر لسٹ کے لیے عبد الکریم خان کا نام تجویز کیا ہے، گورنر نے پوچھا۔ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیا نیا آیا ہوں، میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اس کی سفارش کرتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، گورنر نے کہا، ابھی وقت ہے، کل صبح تم مجھے اس کے مناسب سائٹیشن بنا کے بھیج دینا۔ تھینک یو ڈارلنگ، تھینک یو ویری مچ، مس میکمین نے اپنے نام نہاد چاچا کے گال کو چٹاک سے چوما۔ لوہے کو اس قدر گرم دیکھ کر میں نے لگے ہاتھ اس پر دوسری ضرب بھی لگا دی اور گورنر کو مطلع کیا کہ میں اس جوہر کابل کی خدمات سے محروم بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ عبد الکریم چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ او نو او نو، مس میکمین نے اپنی گردن کو تصفانہ جھٹکا دے کر کہا، جنگ کے نازک زمانے میں ایسے وفادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بڑی شرمناک حماقت ہوگی۔ مسٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے، گورنر نے مجھ سے دریافت کیا۔ بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، مس میکمین چمک کر بول گی، ہی از فٹ، ہی از آل فڈل ڈارلنگ، ہی از فٹ، ہی از اے فڈل۔ وہ ہمارے ساتھ دس دس میل بیت خان چلتا ہے اور اونچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بیت خان ہلکائے چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑے سے مزید سوال جواب کے بعد گورنر نے اپنی ڈائری منگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے یہ یادداشت لکھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبد الکریم کو خان کا عذاب کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کرنی ہے۔ کرسمس کے دو روز بعد گورنر کا دورہ ختم ہوا تو میں نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کیے۔ کیمپ کے اخراجات پر 25-26 ہزار کی رقم اکٹھی اٹھی تھی، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف دو ہزار روپے وصول کیے گئے تھے۔ میں نے کاغذات کا پرندہ افضل کریم خان کے منہ پر دے مارا اور چیخ کر کہا، آخر آپ بھی اسی پرانی تھیلی کے چٹھے بٹھے نکلے ہیں، آپ نے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس سے وصول کریں گے، یا شورا شوری سے بے نمکی۔ کریمی صاحب یہ کیا فضول حرکت ہے؟ حضور کریم خان کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبائے آئی، انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا اور قسم کھا کر کہا کہ کیمپ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے ایک پیسہ بھی چندہ نہیں لیا، بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر 30-24 ہزار روپے کی رقم اپنی جیب سے صرف کی ہے۔ خان صاحب کی خطاب کی للائے اردو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑ بیل رہے تھے، اس پر مجھے غصے کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا یہ احساس بھی مٹ گیا اور اس کی جگہ حیرت و استعجاب نے لے لی، کیونکہ پہلے خطاب اور اس کے بعد ملازمت میں 2 سال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا پلٹ گئی۔ ایک سست الوجود کام چور ہما وقت پان چبانے، چائے پینے اور میز میں سر ٹکا کر اونگنے والے عبد الکریم خان نے یکا یک ایسا روپ بدلا کہ فرض شناسی، مستعدی، دیانتداری اور پبلک کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب منصوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے داڑھی بڑھا لی، کوٹ پتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں ادا کرنے لگے۔ چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ اردلی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبد الکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات باسیگا راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب علی خان صاحب نے اندر آ کر کہا، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ سمیٹ کر اپنے منہ لگا چکا ہوں، اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا جاؤں۔ بڑا مبارک خیال ہے، میں نے کہا، درکار خیر حاجت ہیج استخارہ نصیب۔ جناب علی، استخارہ کی تو نہیں لیکن آپ کی مدد کی ضرورت ہے حضرت۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے، جماعت کانگریس کی ہمنوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بسراب سلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور کانگریس میں شامل کرنے کی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کے زمائے خاص سے فکر مند لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، اے بی اے حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگ کی مشاہیر اس سلسلے میں صوبہ کرنے والے ہیں، وہ حضرت سہسرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافول آبادی ہے۔ جناب علی خان صاحب نے فرمایا، خاک سر کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے پہلے ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ جناب علی خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، آپ سود کے کوٹے کی تقسیم اس خاک کے ذمے کر دیں، باقی میں جانوں میرا کام۔ خان صاحب کا لائحہ عمل ظاہر تھا کہ وہ سود کا کوٹا صرف ان نور بافوں کو دیں گے جو مسلم لیگ کے ہوں گے، مومن کانفرنس کے ہمیں سود سے مروق رہیں گے، ان کی کھڈیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان کا روزگار جائے گا۔ خان صاحب، میں نے کہا، جو لوگ سود کے لالچ یا ہنس میں آ کر مسلم لیگ کا ممبر بنیں گے، ممبری کس کام کی؟ جناب علی خان صاحب نے جواب دیا، یہ اصولوں یا عقیدتوں کی جنگ تھوڑی ہے، اس وقت تو مسلم کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کانگریس ڈنڈی مار رہی ہے، ہم ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔ اس زمانے کے سیاسی پس منظر میں خان صاحب کی بڑی وزنی تھی، چنانچہ میں نے سود کی تقسیم داری بلاتعمل ان کے حوالے کر دی۔ خان صاحب دربار کریم نے یہ ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ مومن کانفرنس کے دانت کھٹے کر دیے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وقت سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن ہزاروں نور باپوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کیے۔ چند برس بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطاب احتجاجاً واپس کر دیں تو عبد الکریم خان صاحب پینشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا ہچکچاہٹ بیگ کا اور بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچا رچا کر حاصل کیا ہوا خان صاحب کا خطاب بڑی خوش دلی سے واپس کر دیا۔ سہسرام سے 8-9 میل کے فاصلے پر دریا سون کے کنارے ڈہری آن سون کا پر فضا قصبہ تھا، جس کے ساتھ دالمیا نگر کی سنتی بستی ملحق تھی۔ دالمیا نگر میں چینی، سیمنٹ، بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی فیکٹریاں تھیں، جن میں کئی ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ ان کے مالک بھارت کے کروڑ پتی سیٹھ رام کرشن دالمیا تھے۔ وہ خود تو زیادہ تر دلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیا نگر کا انتظام شانتی پرساد جین کے سپرد تھا، جو سیٹھ دالمیا کی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔ دالمیا نگر کے پبلک ریلیشن یعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جوان سال خوش پوش और खुश गुफ्तार हिंदू प्रेमनाथ अग्रवाल थे। ये साहब लाहौर के DAV कॉलेज के ग्रेजुएट थे और इतवार के इतवार मेरे साथ टेनिस खेलने और पंजाबी बोलने सहसराम आया जाया करते थे। एक बार दालमिया नगर की फैक्ट्रियों की इंतजामिया और मजदूरों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। कशीदगी बढ़ते बढ़ते तशद्दुद और फसादात तक पहुंची, जिसमें एक मजदूर जान से मारा गया। हफ्ज़े अमन के पेश नज़र मैंने फैक्ट्रियाँ बंद करके दालमिया नगर में दफ़ा 144 नाफज कर दी और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि जब तक बाहमी तफाहम व तफहीम के ज़रिए मालक और मजदूर किसी मुत्तफ़िक़ा सुलहनामा पर दस्तखत नहीं करते, फैक्ट्रियाँ दस्तूर बंद रहेंगी। फैक्ट्रियों का बंद होना था कि सेठ राम कृष्ण दालमिया और उनके दामाद शांति प्रसाद जीन ने दिल्ली और पटना में अपने अपने जैक लगाए और डिफेंस डिपार्टमेंट GHQ चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर और कलेक्टर की जान से मेरे नाम तारों का तनता बंद गया। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से जंगी ज़रूरियात की सप्लाई में रखना पड़ रहा है, इसलिए शर्पसंद मजदूरों को गिरफ्तार करके तमाम फैक्ट्रियाँ पुलिस की तहवील में हफाजत में फौरन खोल दी जाएँ। ये खाम खुआ के अहकाम मुकामी हालात से मुकम्मल लाइलमी पर मबनी थे और सेठ दालमिया और उनके दामाद के यकतरफा दबाव के तहत जारी हो रहे थे, इसलिए मैंने इनका कोई नोटिस ना लिया। फैक्ट्रियों को बंद पड़े हफ्ता बार गुजरा था कि एक रोज़ दालमिया नगर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रेमनाथ अग्रवाल मुझे मिलने आए। उनके हाथ में एक भारी भरकम ब्रीफ केस था और साथ ही एक सजी सजाई शोख वाशिंग नौजवान लड़की थी। छूटते ही प्रेमनाथ अग्रवाल अपना रोना रोना लगा कि फैक्ट्रियाँ बंद होने से दालमिया नगर को 2-2.5 लाख रुपये रोज़ाना नुकसान हो रहा है, अगर चंद दिन और यही हाल रहा तो कंपनी का दिवालिया निकल के रहेगा, आप एक बार हमारी ज़मानत पर फैक्ट्रियाँ खोल दें। प्रेमनाथ अग्रवाल ने कहा, हम इन हरामजादे से हम खुद निपट लेंगे। मैंने सख्ती से जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मजदूरों के साथ बाज़ाब्ता सुलहनामा करके आने के बाद ही इस मौजू पर मजीद बात हो सकती है। चाय आ गई थी, मैं प्यालियों में चाय अंडेलने लगा तो प्रेमनाथ अग्रवाल ने बिजली की तरह तड़प कर अपना भारी ब्रीफ केस मेज़ पर रख के खोल दिया। ये हज़ार हज़ार के नोटों से अट भरा हुआ था। नोटों की तरफ इशारा करके अग्रवाल ने कहा, अगर आप ये कबूल फरमाएं। फिर लड़की को मेरी तरफ धकेल कर फरमाया, कबूल फरमाएं या दोनों कबूल करें, लेकिन भगवान करिए हमारी फैक्ट्रियां खोल दें। चाय दानी मेरे हाथ में थी, प्याली में चाय डालने की बजाय मैंने सारी चाय दानी प्रेमनाथ के सर पर अंडेल दी। इसकी पिंडलियों पर अपने पाँव से 2-4 ठोकरें मारी, पंजाबी ज़बान में इसे कई फाश गालियाँ दी और अपने हेड उर्दली को बुलाकर ज़ोर से कहा, इन दोनों खबीसों को कान से पकड़ कर बाहर निकाल दो। सैयद अल्ताफ हुसैन भी ड्यूटी का पाबंद अर्दली था, उसने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस अग्रवाल को पकड़ा कर कान से पकड़ा और लड़की को डंडे से धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उस रोज़ मुझे सारी रात नींद न आई, मुझे रह रहकर यूँ महसूस होता था कि प्रेमनाथ अग्रवाल ने गर्द के मेरा मुंह गलाजस के ढेर में झोंक दिया हो। तमाम शब मैं इसी उधेड़ बुन में पीछोताप खाता रहा कि अगर ये ख्याल कैसे आया कि वो मुझे रिश्वत देकर अपना काम निकाल सकता है। मैं जितना अपने आप को करेता था, मेरी रग में असासे कमतरी निदामत और सुबकी के मुताफन पर नाले छूटते लगते थे। मेरे अंदर खफत और खजालत की बेपना लगी और घिन और बदबू के भभके में मेरा वजूद नाली में पड़ी हुई ओजड़ी की तरह सड़ने लगा, जो धूप में भी फट गई हो। सुपरमार्केट में बिकने वाली एशिया की तरह क्या इंसान की पेशानी पर भी कीमतों के लेबर चस्पा हैं? हज़ार हज़ार के नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस गुड़िया की तरह बनी ठनी एक बेजबान सी लड़की चंद दिनों में दालमिया नगर की इंतजामिया और मजदूरों के दरमियान सुलह सफाई हो गई और सारी फैक्ट्रियाँ चलने लगीं। इस वाक़े के 1.5-2 माह बाद एक रोज़ सेठ राम कृष्ण दालमिया अचानक बा नफ़से नफीस मेरे दफ्तर में मुलाकात की। तकरीब उन्होंने ये बताई कि जो लोग रिश्वत लेते हैं उनसे मिलने तो उनके मुलाजम जाया करते हैं, रिश्वत नहीं लेता उनसे मिलने को उनका अपना जी चाहता है। साथ ही उन्होंने मुझे अकेले रोज़ दालमिया नगर मधु किया। लंच पर हम दोनों अकेले थे, सेठ साहब छूत छात के आदमी थे, इसलिए हमारे लिए एक दो कुछ फासले पर अलग अलग तपाइयाँ लगाई गई। सेठ साहब का भोजन केले के बड़े बड़े पत्तों पर परोसा गया पर एक गोल सुनहरी थाल था। मैं 10-12 खूबसूरत कटोरियाँ तशनियाँ थी, जिनमें बाबर्दी मुलाजम बड़ी नफासत से सब्जियां, दालें और दही पुरियां और मिठाइयां डालते जा रहे थे। खाने के दौरान सेठ दालमिया ने मुझे रिश्वत लेने और देने के फन पर बड़े मुहैयर कॉल किस्से सुनाए। अब इन बर्तनों को ही ले लीजिए जिनमें आप भोजन कर रहे हैं, सेठ साहब ने मेरे थाल की तरफ इशारा करके कहा। इनकी कीमत 60,000 रुपये से कम नहीं। अगर आप अग्रवाल जी के सर पर गर्म गर्म उबलती चाय ना डाल चुके होते तो आज चलते वक्त मैं इन बर्तनों को आपकी कार में रखवा देता, कि मुसलमानों के हाथों भ्रष्ट होने के बाद अभी हमारे काम के तो रहे नहीं, इसलिए आप अपने साथ ले जाएं और गरीब गुरबा में दान पुण्य कर दें। برتنوں کے حوالے سے سیٹھ زالمیہ نے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گورنر نے روہتاس کورٹ پر کیمپ لگایا تھا تو دستور کے مطابق پریم ناتھ اگروال بڑے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا۔ ڈالی میں ایک بڑے سائز کا کیک تھا اور کچھ بادام، کشمش، پستہ اور چوہارے تھے۔ ان سب اشیاء کو بڑی خوبصورتی سے ایک خالص سونے کی تشتری میں سجایا گیا تھا جو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ کرسمس پر تحفے تحائف قبول کرنا آداب گورنری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تجربہ کار بٹلر نے بندے بندائے دستور کے مطابق کیک اور خشک میوے ایک الومینیم کی ٹرے میں ڈال کر پریم ناتھ اگروال کو واپس لٹا دی اور سونے کی تشتری جھاڑ پھون کر مس میکیون کے داستی سامان میں رکھ دی۔